أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين ناظرین اکرام سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین یہ پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ آپ کے سوالات کے سبب ہے اور اس میں خاص طور پر آپ شکریہ کے یعنی مستحق ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ اتنے اچھے اچھے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں جس کے نتیجے میں جو ہمارے اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ بہت اچھے اچھے جوابات آپ تک اور پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں، یعنی ان کے بیانات ہوتے ہیں اور سحر ٹی وی کے ذریعے سے یہ تمام ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آج آپ خاص طور پر یعنی شکریہ قبول فرمائیں۔ ناظرین آج بھی انشاءاللہ حسب معمول ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے لیکن ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور پروگرام کے پہلے حصے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حوالے سے جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن کریم ایک اتنی عظیم کتاب ہے کہ مختلف جہاد سے جس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے علماء نے اپنے مفصل بیانات یہاں پر اور بہت سی تحریریں اور تحقیقات ہیں جو اس سلسلے میں سامنے آ چکی ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن کی جس کی طرف میں اشارہ کروں کہ خود خداوند عالم نے کہا کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک اور تر ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو۔ تو یہاں پر خالی یعنی کچھ زوات کے بارے میں نہیں کہا گیا بلکہ مسائل بھی، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کا حل قرآن کریم میں نہ ہو۔ مشکل صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو ہر مشکل کا حل بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جس طرح ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے اسی طریقے سے ہر مسئلے کا حل اور ہر مشکل کا حل بھی موجود ہے۔ تو آج قرآن کے حوالے سے جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، سب سے پہلا سوال ہے نازش فاطمہ کا، انہوں نے یہ سوال ہمیں فیس بک کے ذریعے بھیجا ہے۔ پوچھا ہے کہ سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیوں منع ہے، ہم کیوں نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اور اس حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیتے ہیں۔
سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اس کے بجائے اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھنا چاہیے، کہ میں وہ خدا کی جو جبار ہے قہار ہے اس کے غضب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دیگر جو سورے ہیں ان کے لیے کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، مگر سورہ توبہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو منع کیا گیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورے میں اللہ نے اپنی بیزاری اور اپنے غضب کا ذکر کیا ہے، جسے میں چاہوں گا کہ خود نبی اکرم کے وسیع و جانشین حضرت علی علیہ السلام کی زبانی اس کو بیان فرماؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم تزل، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ البرہان فی تفصیل القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 727 میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم تزل بسم اللہ الرحمن الرحیم علی رأس سورۃ البراء، کہ کب ہمیشہ جو ہے وہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ براء کے شروع میں کبھی نہیں رہا، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورہ براء کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا ہو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان اور رحمت کے لیے ہے، اس میں اللہ کی رحمت و عطوفت و مہربانی کا تذکرہ ہے. اور سورہ برات کے نازل کرنے کا ہدف کیا تھا؟ کہ امان کو ختم کرنا تھا, اور مشرکین کے ساتھ اعلان برات کے بعد ان کے ساتھ جہاد کرنا تھا. یعنی یہ سورہ چونکہ رحمت و عطوفت کے خلاف ہے, لہٰذا اس میں منع کیا گیا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا ہے, بلکہ چونکہ اللہ کے غضب کا تذکرہ ہے اور اللہ کی بیزاری کا تذکرہ ہے مشرکین کے خلاف, لہٰذا یہ کہا گیا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے بلکہ اعوذ باللہ من غضب الجبار پڑھا جائے.
جی ناظرین, بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہمارے مہمان نے یہاں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ برات کے آغاز میں کیوں نہیں پڑھ سکتے اور کون سی چیز ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے. ناظرین, یہاں پر قرآن کے حوالے سے ایک سوال اور بھیجا ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے. یہ ایک بزرگ ہیں ہمارے, انہوں نے سوال بھیجا ہے. شمیم احمد صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے اور سوال ان کا یہ ہے کہ اس میں مبارک لفظ یا جبار, جو یا جبار کہا جاتا ہے خداوند عالم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیے, دنیاوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ لفظ جبر ایک ایسا ہے کہ جس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, اس کی نسبت دی جاتی ہے. مثلا کہا جاتا ہے ظالم و جابر بادشاہ گزرا ہے, تو جابر یعنی ظالم کے معنی میں ہے, تو معاذ اللہ کیا اسی معنی میں ہم خداوند عالم کے لیے اس صفت کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی دوسرے معنی ہے؟ اور اس کو واضح کر رہے ہیں جناب مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا یہاں پر جواب دیکھتے ہیں.
ہاں, اس لفظ کو جب ہم سنتے ہیں یا جباروں کو, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ خداوند عالم بہت بڑا غضب کرنے والا ہے, غیظ و غضب والا ہے. لیکن یا جباروں, جبار لفظ فقط غیظ و غضب ہی کے معنی میں نہیں آتا ہے, بلکہ اصلاح کرنے والے اور جبران کرنے والے کے بارے میں بھی آتا ہے. یعنی بہت بڑا جبران کرنے والا, کسی خلا کو پر کرنے والا, کسی کمی کو دور کرنے والا. لیکن اس حاکم کے لیے بھی آتا ہے کہ جو قہر و غلبے کے لیے, جو قہر و غلبہ رکھنے والا ہو. اسی وجہ سے قرآن کریم میں 20 جگہ پر لفظ جبار آیا ہے. لیکن اگر یہی لفظ جبار بندوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے, تو ان کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جو ظالم ہوں, جو جابر ہوں, ظلم کرنے والے ہوں, قہر و غلبے والے ہوں. لیکن جب خداوند عالم کے لیے لفظ استعمال کیا جائے گا تو پھر اس کی ایک صفت خاص ہے, چونکہ وہ باطل پرستوں کے لیے قہر و غلبہ رکھتا ہے, اور جو حق پرست ہیں ان کی کمی کو دور کرتا ہے, اور ان کے اندر جس چیز کا خلا ہے اس کو پر کرتا ہے.
جی ناظرین, بہت اہم نقطہ تھا جو یہاں پر امیر حیدر نوری صاحب قبلہ نے بیان کیا. اور اب یہ قرآن کے حوالے سے سوالات تھے جو آپ نے دیکھا, اور ان کے جوابات سے بھی آپ آشنا ہوئے. امید ہے کہ آپ کو یہ حصہ پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں اجازت دیجئے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام, اسلام پلس پروگرام کا جو یہ حصہ ہے یہ مخصوص ہے عقائد کے حوالے سے. جو آپ کے عقائد کے سوالات ہم تک پہنچنے ہیں, ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلے جو ہم سوال لے رہے ہیں وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ہے, اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے کوثر علی صاحب نے, اور انہوں نے آڈیو کی صورت میں یہ سوال بھیجا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس سوال کو ہم انہی کی آواز میں سنیں گے, اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیے, سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم, میں کوثر علی کشمیر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ کہ فلسفہ انتظار کیا ہے؟
جی, انتظار کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال در واقع ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ جب ہمارے برے اعمال کی وجہ سے اپنے امام کو پردے غیب میں چھپاتا ہے, اور ظاہری طور پہ امام نظر نہیں آتا اور ہماری ہدایت نہیں کرتا ہے، تو ہم کس قسم کے مشکلات اور اخلاقی جو برائیاں ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے یہ ہم احساس کریں کہ ہم نے سابقہ جو انبیاء اور اوصیاء ہیں ان کے ساتھ کیا کیا، ان کے ساتھ کون سا سلوک کیا. لیکن جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام آئے ہیں، خود ائمہ نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہ مگر یہ کہ ان کو شہید کر دیا گیا، یا ظاہری تلوار سے شہید کیا ہے لوگوں نے، یا زہر دغا دے کر شہید کیا ہے، تو برا سلوک کیا گیا ہے، برا برتاؤ ہوا ہے. لہٰذا خداوند متعال نے اپنی آخری حجت کو ہم سے اٹھایا ہے ظاہری طور پہ، تاکہ ہمیں احساس ہو جائے اور ہمارے اندر جو شعور ہے وہ بیدار ہو جائے، اور ہمارے اندر تڑپ ایجاد ہو جائے ہادی کی طرف، ہم متوجہ ہو جائیں. وحی الہی کے ذریعے جو ہدایت کا جو چسکا تھا وہ ہمیں دوبارہ جو ہے اس کا احساس ہونا لگے کہ ہم اس سے خالی ہیں، تاکہ ہم جو ہے اس امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کے عاشق بن جائیں. جب وہ غیبت میں ہیں تو ان کی صفات کو سن کر، ان کے جو کمالات ہیں ان کو سنیں، اور جب وہ آئیں تو ایک دم استقبال کریں، اور بجائے اس کے کہ سابقہ انبیاء اور اوصیاء کی طرح ان کو نعوذ باللہ قتل کریں یا شہید کریں، ان کا ساتھ دیں، تاکہ یہ جو جہانی اور انٹرنیشنل حکومت الہی ہے وہ تشکیل پا سکے.
جی ناظرین، بڑا اہم جواب دیا ہے ہمارے مہمان نے، اور واقعا ہمیں بہت بڑا کردار ادا کرنا چاہیے انتظار کے حوالے سے، اور اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے، اور اپنے زمانے کے امام کے قیام کے لیے ہمارا بہت بڑا کردار ہونا چاہیے. تو اب اس کے بعد ہم ایک سوال اور لیتے ہیں، یہ بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا ہے. یہ سوال پوچھا ہے ایک خاتون نے جن کا نام ہے زینت، اور فیس بک کے ذریعے سے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے. سوال ان کا ہے کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اہل بیت رسول ہی میں سے ہیں، یعنی رسول کے اہل بیت سے ان کا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس کون سی دلیل موجود ہے؟ اور اس موضوع پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب اللہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، مل کر اس جواب کو بھی دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے، اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ہوں گے. ہماری جو تشیع کی کتابیں ہیں معتبر، ان کے اندر بھی بے انتہا روایات موجود ہیں، حتیٰ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ اس حوالے سے روایات موجود ہیں کہ جو یہ بتاتی ہیں کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف حضرت مہدی اجل اللہ جو وہ اہل بیت رسول میں سے ہوں گے. جیسے کہ روایت میں ابن عباس سے جو ہے وہ نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم پیغمبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے بہت سارے سوالات پیغمبر سے پوچھا اور جواب دریافت کیا، اور آخر میں اوصیاء کے بارے میں سوال کیا، آپ کے وصی کون ہوں گے آپ کے بعد؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا پہلا وصی علی ابن ابی طالب ہوگا، دوسرا وصی حسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہوگا، اور تیسرا جو وصی ہے وہ حسین ابن علی ہوگا. تو اور فرمایا کہ اس کے بعد جو نو میرے وصی ہوں گے وہ حسین کی اولاد میں سے ہوں گے. تو جو یہودی نعسل اس کا نام بیان ہوا ہے، اس نے پوچھا کہ ان کے نام مجھے بتائیں جو نو افراد بعد میں آئیں گے. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کر کے ہر امام کا نام لیا، یہاں تک کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا نام بھی لیا، اور فرمایا کہ وہ میری اولاد میں سے ہوں گے اور آخر میں قیام کریں گے، اور دنیا کو بعد اس کے کہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اسی طرح جابر ابن عبداللہ ساری کے حوالے سے بھی منقول ہے، جب انہوں نے پیغمبر سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے 12 اوصیاء کے نام گنے، تو ایک ایک کر کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اوصیاء کا نام لیا، اور یہاں تک کہ حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی نام جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے.
الحمدللہ، یہ بھی بہت اچھا جواب تھا امام زمانہ کے حوالے سے، اور واقعاً ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ یہاں پر یہ ہم نے چند منٹ میں، یعنی 2-3 منٹ میں امام زمانہ کے حوالے سے اتنی گفتگو سنی، اور ہمیں ہر وقت امام زمانہ علیہ السلام کے تذکرے میں رہنا چاہیے، ان کی یاد میں رہنا چاہیے، ان کا ذکر ہمیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا حق ہے ہمارے زمانے کے امام کا۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں، یعنی جو عقائد کا سلسلہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ایک سلسلہ نیا شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام کا یہ حصہ بھی بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس میں ہم جو سوالات لینے جا رہے ہیں وہ احکام کے سوالات ہیں، اور ظاہر ہے احکام کا جاننا ہر انسان کے ضروری ہے۔ احکام یعنی خداوند عالم کی طرف سے کون سی چیزیں واجب ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزوں کو مستحب بتایا گیا ہے، کون سی چیزیں مکروہ ہیں، اور کون سی چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں، تو ان سب کا جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا جو احکام کا سوال ہے وہ اسکائپ کی صورت میں مظہر عباس صاحب نے پوچھا ہے انڈیا سے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مظہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سحری کے بعد کام پر جاتا ہوں اور مجھے دن کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیا میرا روزہ صحیح ہے؟
جی، سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ دیکھیے، روزہ صحیح ہے، روزے کی صحت میں اور کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بہرحال نماز ستون دین ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے نماز بہرحال انسان کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، کیا آپ کو انٹرول کا وقت نہیں ملتا ہے؟ اسی انٹرول کے وقت میں 5 منٹ 10 منٹ آپ نکال کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر واقعاً اتنی ہی مشکل آن پڑی ہے کہ آپ کو اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ 5-10 منٹ نماز کے لیے رکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس نوکری کے سلسلے میں ذرا غور و فکر کرنی چاہیے۔ خدا وند متعال رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ نماز جیسی مہم عبادت کو انجام نہ دے سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ بہت ناشکری ہوگی۔ خدا وند متعال رزق دینے والا ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر وہ رزق دے گا اگر آپ اس کے احکام کی اہمیت دیں گے، انشاءاللہ المستعان۔
ناظرین، اگر انسان کو اس بات کے اوپر یقین ہو اور اس بات کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہو کہ اصل رزق جو ہے وہ خداوند عالم پہنچاتا ہے، ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے، باقی رزق وہ پہنچاتا ہے، تو پھر خداوند عالم کے احکام کے اوپر بھی عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ہمارے مہمان نے بھی فرمایا کہ اگر ہم اس کے احکام پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے ہمیں رزق فراہم، اور جو رزق مل رہا ہے اس میں بہتر طریقے سے برکت ہو۔ تو ناظرین، ایک سوال اور لیتے ہیں یہاں پر ہم احکام کا۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر غسل جنابت واجب ہو جائے تو کیا غسل کرنے سے پہلے گھر کا کام کرنا جائز ہے؟ مثلاً گھر کے کام ہوتے ہیں جیسے کھانا پکانا ہے، صفائی کرنا ہے، دوسرے کام ہیں، تو اگر کسی کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جائے تو کیا غسل کرنے سے پہلے یہ کام انجام دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس موضوع پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے، جنابت کی حالت میں 5 چیزیں حرام ہیں انسان کے اوپر اور 9 چیزیں مکروہ ہیں۔ وہ 5 چیزیں جو حرام ہیں، مثال کے طور پر قرآن کے حروف کو چھونا حرام ہے، مسجد الحرام یا مسجد النبی میں داخل ہونا حرام ہے، دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا حرام ہے، مسجدوں میں جا کے کوئی چیز رکھنا یا مسجد سے کوئی چیز اٹھانا حرام ہے، ان آیات کا پڑھنا جن کی وجہ سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ان آیات کا پڑھنا حرام ہے۔ یہ 5 چیزیں جنابت کی حالت میں حرام ہیں۔ 9 چیزیں جنابت کی حالت میں مکروہ ہیں، مثال کے طور پر کھانا پینا، لیکن اس کی کراہت زائل ہو سکتی ہے اگر انسان کلی کر لے یا وضو کر لے تو کراہت زائل ہو جائے گی۔ یا سونا مکروہ ہے جنابت کی حالت میں، لیکن اگر انسان وضو کر کے سو رہا ہے تو یہ کراہت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کے لیے مکروہ ہے کہ جنابت کی حالت میں خضاب لگائے یا تیل لگائے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے جنابت کی حالت میں مکروہ ہیں۔ یا قرآن کا اٹھانا، یہ بھی مکروہ ہے، قرآن کے حاشیے کو چھونا، یہ بھی مکروہ ہے، قرآن کو اپنے ساتھ رکھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ مکروہات ہیں اور یہ 5 حرام ہیں۔ اس کے علاوہ سارا کام انسان کر سکتا ہے، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے۔ اب گھر کے سارے کام ایسا نہیں کہ انسان مجنب ہے جنابت کی حالت میں تو سارے کام معطل ہوں بیٹھا رہے جب تک غسل نہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ سارے کام کر سکتے ہیں، کچن کے بھی سارے کام کر سکتے ہیں، البتہ ہاتھ کا پاک ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میں نجاست ہو. اگر ہاتھ پاک ہے تو سارے کام کر سکتے ہیں، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے.
ناظرین، یہ چند منٹوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے مسائل حل ہو رہے ہیں. ورنہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان پریشان رہتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے یہاں پر جائز ہے اور کون سی چیز حرام ہے، لیکن ہمارے مہمان نے کتنے اچھے طریقے سے واضح کیا کہ کون کون سی چیزیں حالت جنابت میں حرام ہیں، کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں، اور اس کے علاوہ سارے کام ہمارے لیے جائز ہیں. اس کے بعد ہم ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا، اور یہ سوال بھی ہمیں عباس صاحب نے بھیجا ہے، آڈیو کی صورت میں سوال بھیجا ہے واٹس ایپ سے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، عباس صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
قبلہ، ایک سوال ہے کہ عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت میں جب جماعت کے ساتھ ملا جائے تو کیا اسے قرأت یعنی حمد اور سورہ کو اونچی آواز میں پڑھنا ہوگا یا آہستہ آواز میں، کیونکہ یہ نمازیں تو بالجہر پڑھی جاتی ہیں؟
دیکھیے، میں سلسلے میں عرض کروں کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی امام جماعت کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت ہے، اور امام جماعت کی بھی تیسری اور چوتھی رکعت ہے، تو اس صورت میں جس طریقے سے امام جماعت کے لیے قرأت آہستہ کرنا واجب ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے بھی واجب ہے آپ آہستگی کے ساتھ قرأت کریں بدون جہر، چاہے آپ سورہ الحمد پڑھیں یا آپ تسبیحات اربعہ کو پڑھیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کی پہلی رکعت ہے اور امام جماعت کی تیسری رکعت ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے حمد اور دوسرے سورے کا پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ نے رکوع سے پہلے، امام جماعت کے رکوع سے پہلے اگر آپ نے جماعت کی نیت کی ہے، لیکن اس سورہ الحمد کو پڑھنے میں یا دوسرے سورے کو پڑھنے میں قرأت جہر کے ساتھ نہیں بلکہ اخفات کے ساتھ کی جائے گی. قرأت کے علاوہ انسان کو اختیار ہے ذکر رکوع میں، ذکر سجود میں، اور بقیہ اذکار جو ہیں چاہے انسان اس کو آہستہ پڑھے یا جہر کے ساتھ پڑھے.
جی ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا جس کا آپ نے جواب دیکھا. اور دیکھیے، یہاں پر ایک سوال اور پوچھا ہے، یہ بھی بہت ہی اہم سوال ہے. یہ سوال عاشق عباس صاحب نے پوچھا ہے فیس بک کے ذریعے. انہوں نے میسج دیا کہ جیسے کہ روزے کی حالت میں اگر امام کا قول غلط پڑھا جائے تو شاید، وہ لکھ رہے ہیں کہ شاید روزہ باطل ہو جاتا ہے. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر کسی قول کو، امام کے کسی قول کو نوٹس بورڈ پر یا بلیک بورڈ پر اگر غلطی سے غلط لکھ دیا جائے، یعنی جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے اگر غلط لکھ دیا جائے، تو کیا اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے؟ یہ ان کا سوال ہے، اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ اپنے مہمان کا جواب دیکھا جائے.
جی، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وہ چیز جس سے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے وہ ہے خدا اور رسول یا آئمہ معصومین کی طرف جھوٹی نسبت دینا. البتہ جھوٹی نسبت سہواً اگر دی ہے تو اس صورت میں روزہ باطل نہیں ہوگا. چنانچہ مسئلہ فقہی اس سلسلے میں یہ ہے، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں عمدن یعنی جان بوجھ کر خدا رسول یا آئمہ معصومین یا شہزادی کونین کی طرف جھوٹی نسبت دے، مثلا جو اللہ کا قول نہیں ہے وہ کہے کہ یہ اللہ کا قول ہے، جو آئمہ معصومین اور شہزادی کونین نے نہیں کہا وہ انسان آیا اور کہے کہ یہ شہزادی کا قول ہے، آئمہ معصومین کا قول ہے، اور یہ نسبت دینا بھی عمدن ہو، جان بوجھ کر ہو، تو اس صورت میں انسان کا روزہ باطل ہوگا. پس اگر غلطی سے اگر اس نے ایسا کیا ہے یا غلطی سے اس نے نسبت دی ہے تو اس صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ نسبت دینا قول کے ذریعے سے ہو، فعل کے ذریعے سے ہو، نوٹس بورڈ پہ لکھنے کے ذریعے سے ہو، یا خود انسان نوٹس بک میں اپنے لکھ رہا ہے، کسی بھی ذریعے سے ہو، اگر انسان نے روزے کی حالت میں عمدن خدا رسول یا ائمہ معصومین یا شہزادی کونین کی طرف جھوٹی نسبت دی ہے تو صرف اس صورت میں اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور دیکھا آپ نے احکام کے حوالے سے جو آپ کے سوالات تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے، اور انشاءاللہ یہ آپ تمام ناظرین کے لیے مفید واقع ہوں گے۔ آپ یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دوسرے سلسلے کی طرف چلیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے پروگرام اسلام پلس کا جو یہ حصہ ہے یہ اخلاق سے مخصوص ہے، یعنی جو اخلاقی اور تربیتی آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، مل کر دیکھتے ہیں کہ آج کے اخلاق کے سوالات کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو سوال ہمیں بھیجا ہے وہ نور عالم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور ان کا سوال انشاءاللہ ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی دیکھتے ہیں اور پھر اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
انسان کی ذاتی زندگی میں عفت اور پاک دامنی کا کیا کردار ہے؟
عفت اور پاکیزگی کا، عفت اور پاک دامنی کا سب سے بڑا اثر انسان کی زندگی کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ انسان ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتا ہے، انسان ایمان کی شیرینی کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کمال انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوگا جب وہ عفت کا خیال رکھے گا، جب وہ پاک دامنی کا خیال رکھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں، ایمان کی اس شیرینی کو وہ درک کرتے ہیں، تو پھر نہ انہیں نماز پڑھنے میں تھکن کا احساس ہوتا ہے، نہ دوسرے کارہائے خیر کرنے میں انہیں تھکن کا احساس ہوتا ہے۔ مشکل انسان کی یہ ہے کہ اسے ایمان کی لذت جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہر عمل میں اسے زحمت دکھائی دیتی ہے، ہر کار خیر اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے۔ عفت کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان ایمان کے ذائقے کو، ایمان کی حلاوت کو انسان محسوس کرتا ہے، اور پروردگار عالم کا ایک خاص کرم انسان کے شامل حال ہو جاتا ہے، پروردگار عالم کے خاص لطف ایسے بندے کے شامل حال ہو جاتا ہے۔
ناظرین، ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی ہمیں جو عفیف افراد ہیں یا جو پاک دامن افراد ہیں ان کے ساتھ محشور فرمائے، اور ہمارا شمار بھی انہی کے ساتھ کرے، اور اسی طرح ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، چونکہ کچھ چیزیں خالی دعا سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اخلاق کا ایک سوال اور لیتے ہیں یہاں پر۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مہوش فاطمہ نے، میسج کیا ہے انہوں نے واٹس ایپ کے ذریعے۔ سوال ہے ان کا کہ بہتان یا تہمت کا کیا مطلب ہے؟ بہتان کسے کہتے ہیں، تہمت کسے کہتے ہیں، اس کی وضاحت کیجئے۔ اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم رضا حیدر صاحب قبلہ کا جواب دیکھتے ہیں۔
یہ بہتان اور الزام یا تہمت، اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے اوپر یہ تہمت لگا دینا یا الزام لگا دینا کہ تم یہ کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ مثال کے طور کے اوپر ایک شخص ہے، ہم نے اس کے اوپر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، کسی نے الزام لگا دیا کہ یہ شخص نمازی نہیں، نماز نہیں پڑھتا، کیا ہم اس کے ساتھ 24 گھنٹہ رہے ہیں؟ ٹھیک، ہمارے ساتھ 2 گھنٹہ 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ اس نے بتائیں، لیکن کچھ لمحے کے لیے وہ جدا ہو گیا ہم سے، تو ہمیں یقین کرنا چاہیے یا اطمینان حاصل کرنا چاہیے کہ اس نے نماز پڑھ لی ہوگی، لیکن نہیں، ہم نے اس کے اوپر الزام لگا دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے، کسی کے اوپر مطلب شراب پینے کا الزام لگا دیا، کسی کے اوپر خدا نخواستہ کسی کے قتل کا الزام لگا دیا، تو جتنا بڑا الزام ہوتا جائے گا اسی اعتبار سے سزا بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں کے اوپر سزا کا بھی ذکر ہے، وہ شخص جو الزام لگائے، کسی نے اگر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگایا تو اس کی الگ سزا ہے، بیوی نے اگر شوہر کے اوپر الزام لگایا اس کی سزا ہے، یا کسی اور کے اوپر الزام لگایا کسی بھی گناہ کی تو اس کی سزا ہے۔ الزام نہیں لگانا چاہیے، اتہام نہیں لگانا چاہیے کسی کے اوپر، جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے. اگر یقین بھی ہو جائے کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے تو ضرورت یہ ہے کہ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے, نہ کہ اس کے اوپر الزام لگا دے, اتہام لگا دے. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس ایسا الزام لگا دیتا ہے کہ جو اس نے کیا ہی نہیں, اصل میں اس کام کو انجام ہی نہیں دیا. مثلا اس نے قتل نہیں کیا, مثلا اس نے کوئی برائی نہیں کی, اس کے بعد اس کے اوپر الزام لگا دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے, غیبت سے بڑھ کر اس کا گناہ ہے کہ وہ اس نے وہ شخص برائی کا مرتکب نہیں ہوا, اس نے برائی نہیں کی, اس کے باوجود اس کے اوپر الزام لگا دیا گیا ہے. اس سے بچنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے آج جو ہم الزام لگا رہے ہیں کبھی کبھی ایسے حالات ہو جائیں گے, جس طرح کہا گیا محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اس میں خود گر جاتا ہے. جو الزام دوسرے کو اوپر لگایا ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر خود اس کے اوپر آ جائے. تو پرہیز کریں, اجتناب کریں الزام اور اتہام سے.
ناظرین, ہمارے وقت پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو یہاں پر ہم آپ سے خداحافظی کریں گے, لیکن گزارش یہی کریں گے آخر میں پھر کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیے. ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں. خداحافظ, فی امان اللہ.